اور یہ جو ہے پریکٹیکل کی شکل میں بھی قرآن ہمیں دیا ارشادات معصومین سے ہمیں نوازا اور معصومین کی زندگی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر صلاحیتوں کو پروان چڑھا لو گے تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچ کر کے سید الملائکہ جبریل بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اب میری حدیں ختم ہو چکی ہیں۔ لو دنو تو انملتن لحترب تو، اگر قطرے انگشت بھی آگے بڑھا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ جہاں سید الملائکہ رک گیا وہاں سے انسان آگے بڑھا۔ اللہ نے ایسے راستے ہمارے لیے واضح کر دیے، معین کر دیے کہ اگر ان راستوں پر ہم گامزن ہو جائیں تو یقیناً منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش ہوئے کہ جو معصوم تو نہ تھے، معصوم نہ ہونے کے باوجود اس درجے پر فائز ہو گئے۔ انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کی شکل میں وہ نعمت عطا کی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، کم سے کم آشنا تو ہے نا، ایک منزل تو طے ہو چکی ہے، ایک منزل ہم سر کر چکے ہیں، ہم ان نعمتوں سے آشنا ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور کتنے بدبخت ہوں گے ہم کہ نعمتوں کے ہونے کے باوجود اس سے استفادہ نہ کریں۔ عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ حدیث جہاں امام نے ہمیں اس راستے پر ہماری رہنمائی کی ہے، خطرات سے بھی آگاہ کیا اور خطرات سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ خطرہ کہاں ہے اور ان خطروں سے کس طرح سے تم محفوظ رہ سکتے ہو وہ بھی ہمیں سکھایا۔ چنانچہ خطرے کی طرف آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، کسی بھی درجے پر پہنچ کر کے مغرور مت ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ کام ختم ہو گیا۔ جہاں تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب تو کام ختم ہو گیا، ہمیں جہاں تک پہنچنا تھا ہم پہنچ چکے ہیں، وہیں سے سقوط اور زوال کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہادیوں کو بھیجا ہے جو تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، وہیں پر ایک سرکش مخلوق بھی موجود ہے جو تمہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ایسی مخلوق جس نے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِ، پروردگار تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب کو بہکائیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے وہ مخلص بندے جو کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ان تک تو ہماری رسائی نہ ہو سکے گی، باقی جتنے ہیں سب کو ہم بہکائیں گے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ لَقَدْ نَصَبَ إِبْلِيسُ حَوَائِلَهُ فِي دَارِ الْغُرُورِ، شیطان نے اس پر فریب دنیا میں، بڑی چمک دمک ہے نئی دنیا میں، اچھے اچھے جو ہے اچھے اچھوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، کتنی ہی زاہدوں کا شیشے زہد چکنا چور ہو چکا ہے۔ لقد نصب ابلیس و حوائلہ فی دار الغرور، اس پر فریب دنیا میں ابلیس نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں، ولا یقصد فیہا الا اولیاءنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ جال تو یہودیوں کے لیے ہے، یہ تو عیسائیوں کے لیے ہے، یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو گنہگاروں کے لیے نہیں۔ شیطان کا واحد مقصد، واحد نشانہ، واحد ہدف ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے راستے سے آشنا ہیں، جو ہمارے راستے پر گامزن ہیں، ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ کیونکہ جو راستے پر آئے ہی نہیں ہیں وہ تو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہیں، انہیں بہکانے کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے، اس کے بعد امام نے اپنے چاہنے والوں کی پہچان بتائی ہے کہ چاہنے والے صرف یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمارے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے۔ عزیزو، اہل بیت کو پسند کرنا اور بات ہے، اہل بیت کو پسند کرنا اور بات ہے، اور اہل بیت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ چنانچہ جس وقت امام رضا علیہ السلام ولی عہد بنایا گیا ہے. خراسان میں کچھ ایسے افراد تھے جو اپنے کو شیعہ علی کہا کرتے، جو اپنے کو اہل بیت کا چاہنے والا کہا کرتے تھے. برسوں کے بعد آرزو برائی ہے، شیعہ ہمیشہ کچلے گئے ہیں، ہمیشہ دبائے گئے ہیں، ان کے امام، ان کے رہنما، ان کے پیشوا ہمیشہ قید و بند کی صحبتوں سے جو ہے گزرتے رہے ہیں. پہلی مرتبہ آپ کی حکومت قائم ہو رہی ہے، اپنا ولی عہد بن کر کے آ رہا ہے، بڑی خوشی ہے. جگہ جگہ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں، وہ لوگ کل تک چھپے رہا کرتے تھے، آج کھلم کھلا سینہ تان کے میدان میں آ گئے ہیں، ہمارا امام ولی عہد بن کر کے آ رہا ہے. لیکن میں بڑے اختصار سے باتیں کو پیش کروں گا. جب امام آ گئے ہیں خراسان میں اور یہ امام کے پاس ملنے گئے ہیں، ملاقات کے لیے جب امام کے پاس گئے ہیں، امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. پہلے سوچا سفر کی تکان ہے، دور سے آ رہے ہیں، لمبا سفر ہے، شاید کچھ دن کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کچھ دن جب گزر گئے تو پھر یہ امام کے پاس ملنے گئے. پھر بھی علامہ یہ جو ہے میڈیسی نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا، میں بہت احتساب سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. امام کے پاس کچھ دنوں کے بعد پھر گئے، پھر امام نے ملنے سے انکار کر دیا. سوچا ابھی نئی نئی حکومت ہے، حکومت کے مسائل ہیں، کچھ دن کے بعد جائیں گے. کچھ دن کے بعد گئے، پھر بھی امام نہ ملے. اب شہر والوں کو خبر ہو گئی، وہی جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے امام آ گئے ہیں، جو اپنے کو امام کا پیرو کہا کرتے تھے، امام کا چاہنے والا کہا کرتے تھے، ان سے امام نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ جہاں سے گزرتے ہیں، جدھر سے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر جملے کس رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، ارے بھائی کیا ہوا، تم تو بڑا دعویٰ کرتے تھے، تم سے تو ملنے سے بھی انکار کر دیا انہوں نے. اتنا تانا، اتنی انگلیاں اٹھیں، اتنے جملے کسے گئے ان کے اوپر کہ اب ان کے لیے شہر میں رہنا ممکن نہ رہا، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. سوچا جاتے جاتے آخری مرتبہ امام کیا، پھر جا کر کے کم سے کم اطلاع تو دے دے کہ ہم شہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آئے امام کے بیت الشرف پر اور آنے کے بعد پیغام کہلایا، مولا آپ اس بے رخی کی وجہ سے اب ہم شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، ہم شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں. جب امام کو یہ اطلاع ملی، امام نے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی. گھر کے اندر آئے، آنے کے بعد انہوں نے امام کو سلام کیا، اللہ اکبر، فلق مجسم کا نمونہ امام اس نے اپنا منہ پھرا دیا، قدموں پہ گر پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مولا اس بے رخی کا سبب کیا ہے؟ آخر ہم آپ کی شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمارا شمار شیعان علی میں ہوتا ہے. بس یہ جملہ تھا، سننا تھا کہ دفعہ امام پلٹے اور پلٹ کے کہا، وہی رکھو خبائے ہو تم پر، خبردار آئندہ یہ جملہ اپنی زبان سے مت لانا. شیعہ کا معنی جانتے ہو کون ہے؟ انما شیعتہ الحسن و حسین و محمد ابن ابی بکر و سلمان و ابی ذر و عمار و یاسر الذين لم يخالفوا شيئا من فنون الذين لم يخالفوا شيئا من فنون زواجره ولم يركبوا شيئا من فنون زواجره ولم يخالفوا شيئا من اوامره. خبردار یہ سوال جملہ اپنی زبان پہ مت لانا. جانتے ہو علی کا شیعہ کون ہے؟ علی کے شیعہ حسن تھے، علی کے شیعہ حسین تھے، علی کے شیعہ سلمان تھے، علی کے شیعہ عمار یاسر تھے، علی کے شیعہ ابو ذر تھے، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. کون تھے یہ لوگ؟ کیا صفتیں تھیں؟ کیا خاصیتیں تھیں ان کی کہ ہم نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں؟ مولا نے دو جملوں میں ان کی صفت کو بیان کیا. یہ وہ شخصیتیں تھیں جس چیز سے علی نے روک دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے، اور جس چیز کا علی نے حکم دے دیا کبھی اس کی جو ہے مخالفت نہ کی. اور ایک تمہارا عالم یہ ہے کہ تم سے کہتے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو، کہ تم سے کہتے بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہو، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم تو شیعہ ہیں. ہاں یہ کہو کہ ہمیں علی اچھے لگتے ہیں، علی کی شجاعت دیکھ کے تمہیں بہت اچھی لگی، شجاعت علی، سخاوت علی تمہیں اچھی لگتی ہے، علم علی تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ کہو یہ نہ کہو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے. مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کہ کون ہے ہمارا چاہنے والا، اپنے شیعوں کے تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لقد جلت الآخرۃ فی اعینہم حتی لا یریدون بها بدلا، ہمارے چاہنے والے معلوم ہے کون ہیں، ہمارے موالی کون ہیں، اگر اپنے کو پرکھنا چاہتے ہو کہ تم ہو یا نہیں، کسوٹی تمہارے اپنے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کوئی دوسرے تمہیں، کوئی دوسرا تمہیں پرکھنے نہیں آئے، کوئی دوسرا تمہیں تمہارا تمہاری تمہارا امتحان نہیں لے گا، تمہاری آزمائش نہیں کرے گا، تمہاری آزمائش تمہارا امتحان تمہیں پرکھنا تمہارے اپنے ہاتھ میں دیتے، کسوٹی ہماری طرف سے ہے پرکھ کر تمہارا کا. لقد جلت الآخرة فی اعینہم حتی لا یریدون بها بدلا، پہلی پہچان ہمارے چاہنے والوں کی یہ ہے کہ آخرت ان کی نگاہ میں اتنی عظیم ہے، اتنی گرانبہا ہے آخرت، اتنی قیمتی ہے آخرت ان کی نگاہوں میں، دل کے دہاتانوں میں چھپی نہیں ہے، ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. بات چیزیں ہیں نا ہم پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر کے بھول جاتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں. ایسا نہیں کہ آخرت پہ انہیں بھروسہ ہے، ایمان ہے، بچپن میں پڑھا دیا گیا تھا پانچویں قیامت کے بعد بھول گئے، جس وقت عمل کر رہے تھے عمل کے وقت یاد ہی نہ رہا کہ دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، عمل کے وقت بھول بھی گئے کہ دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے جہاں ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور عمل کے اساس پر، عمل کی جو ہے بنیاد پر ہمیں جنت یا جہنم میں تقسیم کیا جائے گا. یہ تو بھول ہی گئے، یاد ہی رہتا نہیں. ہمارے شیعہ یہ ہیں کہ لقد جلت الآخرت فی اعینہم، ان کی آخرت عظیم ہے اور یہ عظمت ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. ہمارے گناہوں کی اکثر وجہ یہ ہے، اگر نہ کہوں سارے گناہوں کی وجہ، اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ سارے گناہوں کی وجہ، سارے گناہوں کی وجہ یہ ہے، جہاں کہیں ہم سے لرزش ہوتی ہے، جہاں کہیں قدم ہمارے جو لڑکھڑاتے ہیں، اس کی اہم وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت آخرت کو بھول جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے کہ لو کنتم توقنون بخیر الاخرت وشرها کما توقنون بخیر الدنیا لاثرتم طلب الاخرہ، اگر تمہیں آخرت کی نعمتوں پر اور آخرت کی سزاؤں پر اتنا ہی یقین ہوتا جتنا دنیا کی نعمتوں پر اور اس کی جو ہے عقوبتوں پر تمہیں یقین ہے، اگر اتنا ہی یقین تمہیں آخرت کی سزاؤں پر ہوتا، اتنا ہی یقین اگر تمہیں آخرت کے انعامات پر ہوتا، لآثر تم طلب الآخرہ، تو تم کبھی دنیا کے چکر میں نہ پڑتے. جب کبھی آخرت اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جاتا تو آخرت کو ترجیح دیتے، کبھی دنیا کو ترجیح نہ دیتے. جب کبھی تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کو ٹھکرا دیتے ہو، وجہ یہ ہے تم نے زبان سے کہہ تو دیا پاس میں قیامت، لیکن دل کی گہرائیوں میں بات اتری نہیں ہے، اور اگر اتری بھی جب تو جو ہے وہ مہو ہو گئی ہے، بھلا دیتا ہے. لہذا بہت ساری روایتیں ہیں جہاں کہا جاتا ہے انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اس تک اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. لا یزنی وہو المومن، مختلف جو ہے گناہوں کے بارے میں. تو ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ لقد جلت الآخرت فی اعینہم، ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت کی عظمت ہمیشہ رہتی ہے، اسے ہمیشہ وہ یاد رکھتی ہے. قرآن مجید میں جتنی آیتیں جو ہے قیامت کے سلسلے میں، اتنی آیتیں کسی چیز کے تقریباً 1400 آیتیں ہیں قیامت سے متعلق، 1400 آیتیں ہیں قیامت سے متعلق. اگر انسان کو یہ آیتیں یاد رہ جائیں، ایک منظر ایک جھلک بھی اگر جہنم کی ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، پورے جہنم کی بھی ضرورت نہیں، یہ جھلک صرف ذرا سا اگر ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے جاب میں سستی دکھائی تو ہمیں جاب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، ایک ہلکا سا احساس سستی کرنے دیتا ہے ہمیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں، اگر وہی احساس ایک چھوٹا سا احساس اگر ہو جائے. چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک شخص لوہاروں کے بازار سے یہ جو ہے گزر رہا تھا، लोहारों के बाजार से गुजर रहा था कि अचानक चीख मार के बेहोश हो गया। मजमा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। अब हर एक अपना अपना प्रयास कर रहा है। मिर्गी की बीमारी है इसलिए बेहोश हो गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में जनाबे सलमान फारसी आ गए। जनाबे सलमान फारसी उसके सरहाने बैठ गए, उसके सर को अपने जानू पे रखा, उसे होश में लाए। जब होश में आया तो वजह पूछी, तुम क्यों बेहोश हो गए? क्या वो दुकान देख रहे हो? वो लोहार की दुकान है। मैं जब यहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लोहार ने लोहे को आग में लाल किया, गर्म किया, उसके बाद हथौड़ा बरसाया उसके ऊपर। ये मंजर देखने ही देखते ही मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई जो आखिरत के बारे में है कि लहुम सवामिउ मिन हदीद, जहन्नम में जो फरिश्ते मामूर है उनके हाथ में लोहे का गुर्द होगा। जब कभी कोई जहन्नमी अपना सर निकालना चाहेगा, गुर्द उसके सर के ऊपर बरसाने लगेंगे। ये देखते दुनिया का गुर्द देख करके हमें जहन्नम का गुर्द याद आ गया और इसी वजह से मैं बेहोश होकर के गिर गया। और इस एक यादावरी का नतीजा यह हुआ कि फिर ज्यादा दिन तक वो जिंदा न रहा। जनाबे सलमान से उसकी दोस्ती हो गई, हम लोग उसके पास जाया करते थे। जिस दिन उसका दर निकल रहा था, सलमान उसके सरहाने खड़े थे, मलकुल मौत से खिताब कर रहे थे, या मलकुल मौत इरफिक बे अखी, ए मलकुल मौत तेरे दोस्त के साथ नरमी बरतना। सलमान उस दर्जे पे पहुंच गए हैं जहां मलकुल मौत को हुक्म दे रहे हैं। उस दर्जे पर सलमान पहुंच गए हैं। लकद जल्लत आखिरतु फी आयुनिहिम। अक्सर सवाल होता है क्या करें, गुनाह से बचना चाहते हैं हो जाता है, बचना चाहते हैं हो जाता है, तरीका क्या है? तरीका यही है, जब हम मब्दा और माद को भुला देंगे, फरामोश कर देंगे, न हमें खुदा याद रहेगा न हमें आखिरत याद रहेगी, तो गुनाह को होना ही होना है। लिहाजा इमाम फरमाते हैं गुनाह से अगर बचना है तो याद रखो कि शैतान तुम्हें बहकाने के तैयार खड़ा है। हमारे चाहने वालों की पहली पहचान लखत जन्नतिल आखिरतु फी आयुनिहिम। अपने आज गरीब सिलसिले के आखिरी महीने से मैं चाह रहा हूं इतनी बातें कहना हो कह जाऊं, पता नहीं कह पाऊंगा या नहीं। लखत जन्नतिल आखिरतु फी आयुनिहिम हत्ता ला युरीदूना बिहा बदला। आखिरत की अजमत हमेशा उनकी निगाहों के सामने है, नतीजा ये होता है कि ला युरीदूना बिहा बदला, कभी भी वो आखिरत का सौदा किसी चीज से नहीं करवा। रकम कितनी ही बड़ी हो, ओहदा कितना ही बड़ा हो, मनसब कितना ही बड़ा हो, शोहरत कितनी ही ज्यादा हो, यही चीजें हैं ना जो हमें आमतौर पर गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। या इंसान शोहरत के लिए, या इंसान इज्जत के लिए, या दौलत के लिए, या इख्तदार के लिए, मनसब के लिए, यही सारे बहाने तो हमारे पास होते हैं गुनाहों के लिए। क्योंकि हमारा शुमार तो उन लोगों में नहीं है जो कहते नहीं ये तो गुनाह है ही नहीं, नहीं हम तो गुनाह तो मानते हैं कि ये गुनाह है, ये तस्लीम है हमें कि गुनाह है, और ये भी मानते हैं कि हर गुनाह की सजा है। ये सब मानने के बावजूद फिर भी हमारे कदम क्यों बहे जाते हैं? उस अजमत का एहसास नहीं रह जाता है। अगर आखिरत हमेशा निगाहों के सामने होगी, अगर आखिरत हमें हमेशा याद रहेगी, मुहाल है कि आखिरत का सौदा किसी और चीज से कर ले। आह आह अला कुलूबिन हुशियत नूरा। उनकी अमली जिंदगी इतनी नूरानी है कि गोया उनके दिल में नूर को कूट कूट के भर दिया गया। इन्नमा कानत दुनिया फी आयुनिहिम बिमंजिलति शजाअ अरकम वल अदूब अल आजम। दुनिया उनकी निगाहों में उस खुशनुमा सांप के मानंद है जो सहरा में दुम के बल खड़ा हो जाता है। दूर से देखने वाला उसे खुशनुमा लकड़ी समझता है, जब उसे हासिल करने के लिए करीब आता है तो उसे डस देता है। ऐसे ही शख्स के मुकाबले में इंसान जब जाता है तो कितना मुहतात रहता है, उसे पता है कि ये सांप है लकड़ी नहीं है, मुतवज्जे है दुनिया की हकीकत से आशना है। बल अदू बिल आजम, और उसकी निगाह में दुनिया उस दुश्मन के मानंद है जिससे किसी किस्म का जो है मुजाकिरा सूदमंद नहीं है। दुश्मन दो किस्म के होते हैं, एक तो वो है जिनसे अगर आप गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा, जानते नहीं तब को हम बता देंगे कि जी जनाबे आप ये जो है जनाबे वाला वासिफ है, आपको पता नहीं है, आप यहां पर जहां बैठे हैं ये वस्ती जगह है आपके, अच्छा वस्ती जगह, हम हट जाते हैं। लेकिन बाद वो होते हैं, बाद दुश्मन ऐसे होते हैं जिनकी दुश्मनी इसलिए नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है, वो जानते सब कुछ है कि जहां हम बैठे हैं वो जगह वस्ती है, अपने जुर्म से आशना है, आगाह है, कोई मतलब कोई दलील उन्हें समझा नहीं सकती है। ऐसे दुश्मन के करीब भी इंसान जाता है तो पूरी एहतियात के साथ जाता है। انیسو باللہ وہ اللہ سے مانوس ہیں وستو حشو من مستع نصب ہل مترفون اور ان تمام چیزوں سے بحشت زدہ رہتے ہیں جس سے اہل دنیا عیش و عشرت کے پرستار مانوس ہوا کرتے ہیں اولائک اولیاء حقا یہ صفات رکھنے والے ہی سچ میں ہمارے چاہنے والے بقیہ جتنے ہیں وہ سب دعوے دار ہیں وہ بجائے اس کے کہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں ہم ان کے پیرو ہیں ہم مولائی ہیں ہاں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں ہندوؤں کو بھی علی اچھے لگتے ہیں سنیوں کو بھی علی اچھے لگتے ہیں کون ایسی قوم یا کون ایسے مذہب یا یہ جو ہے لا مذہب انسان ہے جسے علی اچھے نہیں لگتے ہیں علی تو سب کو اچھے لگتے ہیں حتیٰ علی معاویہ کو بھی اچھے لگتے تھے علی تو معاویہ کو بھی اچھے لگتے تھے آپ اٹھا کر کے دیکھیں وہ تمام افراد جو حریف تھے علی کے جو مقابلے میں علی کے تھے پیغمبر کی جو ہے آنکھ بند ہونے سے لے کر کے جتنے قصائد جتنے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں اتنے فضائل کس نے بیان کیے لیکن عملی طور پر کیا تھا معاویہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے معاویہ کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں دنیا کے بخیل ترین انسان کے پاس سے اٹھ کر کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس لے آیا ہوں معاویہ نے کہا کہاں سے آیا ہے کس کے پاس آیا ہے اس نے کہا علی کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آیا معاویہ نے کہا کمبخت ایسا جھوٹ بول جو کسی کے ہضم ہو سکتا علی اور بخیل علی اور بخیل علی تو سخی کا نام ہے کہ اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی لا کر کے رات کی تاریکی میں علی کے پاس رکھ دیا جائے صبح ہونے سے پہلے پہلے پورے اس پہاڑ کو وہ غریبوں کے درمیان مستحقوں کے درمیان تقسیم کر دے تو صرف اچھا لگنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ شیطان ایسوں کے چکر میں ہم لوگ شاید مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں تو ہمارا شیطان سے کیا واسطہ ہمارا کیا واسطہ ہے شیطان سے. بہرحال ایسوں کے چکر میں ہے شیطان. شیطان نے ایسوں کے لیے جال بچھایا ہے. کیا کریں کہ اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں. امام نے ابن جندب کو خطاب کر کے کہا یا ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم ولیلت علی نفسه. اے ابن جندب ہر اس شخص کا وہ جو ہے مسلمان جسے ہماری معرفت ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ ہر شب و روز اپنا نام عمل اپنے سامنے پیش کرے تو یکون محاسب نفسہ وہ خود اپنا حساب کرے اپنا محاسب بن جائے. اب جب ہم نے اپنے نام عمل کا حساب کیا الحمدللہ ہم بہرحال مدعی ہیں اور شاید وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے اور انشاءاللہ سے دعا یہی ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو اللہ اس کمی کو برطرف کرے تاکہ جب اس دنیا سے اٹھیں تو اہل بیت کی ولایت کا دامن ہمارے ہاتھ ہوں کیونکہ یہی واحد ذریعہ ہے نجات کا. اس کے علاوہ انسان بھول جائے کہ اس کو نجات مل سکتی ہے اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اہل بیت کی جو ہے چاہنے والوں میں شامل ہیں موالی اہل بیت میں شامل ہے مولائیوں میں ہمارا شمار ہے. اب امام کے کہنے کے مطابق رات کو سونے سے پہلے اپنے نام اعمال کو دیکھیں صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا ہے ان رآ حسنتن استبادہ منہا. اگر ہمیں اپنے نام اعمال میں نیکیاں نظر آ گئی ہیں اس نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرے وَإِن رَآ سَيِّئَةً اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی خامی نظر آ گئی برائی نظر آ گئی استغفر منہا اس سے استغفار کرے. کل میں نے عرض کیا تھا گناہ کے بعد استغفار واجب ہے واجب فوری ہے اور توبہ کے لیے کوئی حد نہیں معین ہے کوئی عمر نہیں معین ہے کہ یہ عمر اگر نکل گئی تو پھر گناہ معاف نہ ہوں گے. نہیں موت سے ایک لمحہ پہلے بھی انسان اگر توبہ کر لیتا ہے جس کے دن سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کے سلسلے میں بھی یہ نہیں ہے کہ فلا فلا گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن فلا فلا گناہ معاف نہیں ہوں گے. نہیں جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی گناہ ہیں اگر انسان صدق دل سے توبہ کر لے اللہ کہتا ہے انَّ اللہ یغفر الذنوب جمیعا کوئی استثناء نہیں ہے کہ یہ والا گناہ معاف نہ کریں گے وہ والا گناہ معاف کر دیں گے سارے گناہ معاف کریں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ توبہ ہے کیا. یہ صرف توبہ کی بات نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا خالص توبہ وہ توبہ ہے کیا؟ کیا توبہ صرف کان کا پکڑ لینا ہے؟ توبہ استغفر اللہ کہہ دینا ہے؟ پوری قرآن کے ساتھ استغفر اللہ کہہ دینا ہے؟ غین بھی صحیح طریقے سے نکلے اور دے بھی صحیح طریقے سے نکلے، سین کا بھی مسئلہ زیادہ ہو یا نہیں، توبہ کی کچھ اور ہی حقیقت ہے عزیزو. توبہ اندرونی انقلاب کا نام ہے. استغفر اللہ یہ بیان توبہ ہے، خود توبہ نہیں ہے، اظہار توبہ ہے. توبہ انسان کا خاص امتیاز ہے. توبہ یعنی راستے کا بدلنا، راستے کو تبدیل کر دینا، لیکن یہ کوئی عام راستے کی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیے جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اس کائنات میں، کچھ جمادات ہیں، کچھ یہ جو ہے پیڑ پودے ہیں، نباتات ہیں، کچھ حیوانات ہیں، کچھ انسان ہیں. جمادات میں راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک پتھر کو آپ نے پھینکا، جس طرح پتھر کو پھینکا ہے، آپ کی طاقت جہاں تک ہے وہاں تک پتھر جائے گا. پتھر یہ چاہے بیچ میں اپنا راستہ بدل دے، یہ ناممکن ہے. ہاں کوئی دوسرا بیرونی عامل آ کر کے اس کے راستے کو بدل سکتا ہے، خود اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا راستہ بدلے. سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں، راکٹ بھیجے جاتے ہیں یہاں سے، نا کیا راکٹ میں یہ صلاحیت خود میں ہے کہ اپنا راستہ بدل دے؟ نہیں. کوئی بیرونی عامل، کوئی خارجی عامل جب تک موجود نہ ہو تب تک وہ خود سے راستہ نہیں بدل سکتا. اب وہ بیرونی عامل چاہے ٹھوس جسم ہو یا یہ جو ہے لہروں کی شکل میں کوئی چیز ہو، لیکن بہرحال کوئی بیرونی عامل ضروری ہے کہ اس کا راستہ بدلے. لیکن جتنی جاندار مخلوقات ہیں، وہ چاہے پیڑ پودے ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو، جاندار مخلوق کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے راستے کو خود سے بدل سکتے. آپ پیڑ پودوں کو لے لیں، ایک درخت ہے، اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر پھیل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے جگہ وہ آ جاتی ہے جہاں پتھر ہے. جڑ وہاں پہ کیا رک جاتی ہے؟ جڑ رکتی نہیں ہے، اپنا راستہ تبدیل کرتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب راستہ تبدیل کر دیتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. جانوروں میں اس چیز آپ کو اور عیاں ہوگی، ایک پرندہ جا رہا ہے اڑتے اڑتے، اگر سامنے دیوار آ گئی ہے تو وہاں پر رک نہیں جاتا ہے، وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے. انسان کے اندر بھی اللہ نے یہی صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن یہ تو سادہ تبدیلی ہو گئی ہے. انسان جب راستہ بدلتا ہے، وہ تبدیلی جانوروں کی تبدیلی سے مختلف ہے، پتھروں کی تبدیلی سے مختلف ہے. وہاں جب تبدیلی آتی ہے، وہاں تبدیلی انقلاب کی شکل میں، اور وہ بھی کیسا انقلاب؟ آپ نے اب تک انقلاب بہت سے سنے ہیں نا. انقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طاقت دوسری طاقت کے خلاف انقلاب کرتی ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف انقلاب کرتا ہے، حاکم طبقے کے خلاف محکومین نے انقلاب کر دیا، حاکم ظالم تھا، مظلوموں نے کچھ دنوں تک ظلم کو سہا، سہنے کے بعد ایک دن وہ آیا جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے حیات حاکمہ کے خلاف انقلاب کر دیا. توبہ ایسا انقلاب نہیں ہے، توبہ انقلاب ہے لیکن ایک شخص کا دوسرے شخص کے خلاف نہیں، بلکہ انسان خود اپنے خلاف انقلاب کرتا ہے. اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ انسان خود اپنے خلاف انقلاب کر سکتا ہے. اپنے خلاف کیسے انقلاب کر سکتا ہے؟ اپنے خلاف انقلاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے اندر کئی طاقتیں پائی جاتی ہیں. ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، ہمارے اندر حیوانی طاقتیں بھی ہیں اور یہ جو ہے ملکوتی طاقتیں بھی ہیں، ہمارے اندر مادی طاقتیں بھی ہیں اور روحانی طاقتیں بھی ہیں. کبھی ہوتا یہ ہے کہ مادی طاقتیں، غصہ، شہوت، یہ سب کے سب مادی طاقتیں ہیں. البتہ اللہ نے ان طاقتوں کو رکھا ہے، مصلحتن رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ طاقتیں نہ ہوتی تو نسل انسانی باقی ہی نہ بچتی. یہ طاقتیں ہیں. کبھی ہوتا یہ ہے یہ طاقتیں، مادی طاقتیں، مانوی طاقتوں کو قید کر دیتی ہیں، زنجیر میں یہ جو ہے جکڑ لیتی ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد یہی مانوی طاقتیں جن کو مادی طاقتوں نے زنجیروں میں جو ہے باندھ رکھا ہے، ایک دن وہ آتا ہے جب یہ رحمانی طاقتیں شیطانی طاقتوں کے خلاف انقلاب کر دیتی ہیں. اسی انقلاب کا نام توبہ ہے. مادی طاقتوں کی یہ جو زنجیروں سے آزاد کراتی ہیں اس آزادی کا نام توبہ. البتہ یہ انقلاب اسی وقت ہوتا ہے, کسی بھی ملک میں انقلاب کب ہوتا ہے, جب کچھ طاقتیں زندہ ہوں, کچھ ضمیر ابھی زندہ ہوں. اگر سارے کے سارے مردہ ضمیر ہو گئے ہوں تو پھر کبھی وہاں انقلاب نہیں آتا ہے. انقلاب آتا ہی وہاں ہے جہاں کچھ زندہ ضمیر موجود ہوں. اگر ملکوتی طاقتیں زندہ ہیں تو انقلاب کرتی ہیں, اور اگر ملکوتی طاقتیں پوری طور سے جو ہے مر چکی ہیں تو پھر وہاں انقلاب نہیں آتا ہے. معاویہ کے ہاں انقلاب نہیں آئے گا, یزید کے ہاں انقلاب نہیں آئے گا. اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے, اتنی سرکشی کی گئی ہے کہ ملکوتی طاقتوں کے ارد گرد اتنی مضبوط رسی باندھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے کو آزاد کرا ہی نہیں سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے پیش کروں. آپ گیند جب دیوار پہ مارتے ہیں, گیند پلٹتی ہے نا, آپ نے گیند مارا, گیند پلٹتی ہے, لیکن پلٹنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. جتنی طاقت سے آپ ماریں گے اتنی ہی طاقت سے وہ گیند واپس لوٹے گی. اور دوسری چیز یہ کہ جس جگہ پہ آپ مار رہے ہیں, فرض کیجیے آپ یہ جو ہے زمین پہ مارا ہے, زمین کتنی نرم ہے اور کتنی سخت ہے. زمین دلدلی زمین ہے, اگر گیند واپس آئے گی, گیند کہیں پلٹ کر کے نہیں آئے گی. ہاں لیکن اگر زمین صاف ہے, زمین سخت ہے, تو گیند جتنی طاقت سے ماری جائے گی اتنی ہی طاقت سے پلٹ کے واپس آئے گی. عزیزوں بس یہی عالم ہے, اگر زمین سخت ہے ہلکے سے بھی گیند ماریں گے تو گیند اچھلے گی, لیکن اگر زمین جو ہے دلدلی ہے جتنی طاقت سے بھی آپ مارے گیند واپس نہیں آئے گی. انسان جب یہ جو ہے گناہ کرتا ہے, گناہ یعنی گیند کا دیوار پہ مارنا, زمین پہ مارنا, گناہ کے بعد جب رد عمل ہوگا, ریئیکشن ہوگا, ریئیکشن کا نام توبہ, ریئیکشن کا نام توبہ. لیکن یہ رد عمل ہوگا کس کے یہاں؟ رد عمل ان کے یہاں ہوگا جن کے قلب کی زمین صاف ہو. اگر قلب جو ہے دلدلی شکل میں ہے, لاکھ گناہ ہوتے رہیں, لاکھ گناہ ہوتے رہیں, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں پر قلب صاف ہوتا ہے, جہاں ابھی گناہوں نے زمین کو گیلا نہیں کیا ہے, دلدلی نہیں بنایا ہے, وہاں ہلکا سا بھی عمل, ہلکا سبھی گناہ فوری رد عمل کا سبب بنتا ہے. گناہ نہیں, حتیٰ ایک مکروہ کام بھی اگر انسان کر دیتا ہے, قلب فوراً اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے, فوراً اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کثرت گناہ کے ذریعے سے زمین نے قلب کو اتنا آلودہ کر دیا ہے, گناہ پہ گناہ ہوتا جاتا ہے مگر کوئی رد عمل نہیں ہے, کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد توبہ معمولی راستے کی تبدیلی نہیں ہے, توبہ نام ہے اندرونی انقلاب. توبہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے. ایک شخص مولا کائنات کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اپنے خیال میں استغفار کرنا چاہتا تھا, توبہ کرنا چاہتا تھا, بڑی قرآت کے ساتھ اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اپنے خیال میں توبہ کرنا چاہ رہا تھا. امام نے جب یہ سنا تو فرمایا سکلت کا امک اتدری من استغفار, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تجھے پتا بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ تو استغفار کر رہا یا خدا سے یہ جو ہے مذاق کر رہا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم استغفار بھی کرتے جاتے ہیں اور گناہ بھی کرتے جاتے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, اللہ توبہ اللہ توبہ, غیبت نہ ہو جائے, اللہ توبہ غیبت نہ ہو جائے, اور غیبت ہو بھی نہیں ہے, یہ مذاق ہے خدا کے ساتھ, استغفار نہیں ہے. امام نے فرمایا سکلت کا ان کو تدریبا استغفار, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو جانتا بھی ہے کہ استغفار کیا ہے. ان استغفار استغفار اللہ کے اعلیٰ مرتبہ بندوں کا درجہ ہے. اس کے بعد امام استغفار کی تعریف بیان کرتے ہیں, توبہ کہتے کسے ہیں, شرح دیتے ہیں, فرماتے ہیں استغفار اسم واقع علی ستت معانی. استغفار ایک ایسا لفظ ہے جس کا چھ مفہوم ہے. ان چھ مفہوموں میں سے دو ہے حقیقت توبہ. اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے نا توبہ کے ذریعے. وہ ہے کیا توبہ؟ وہ کیا چیز ہے توبہ کہ ہم نے کتنا ہی بڑا گناہ کر لیا اور توبہ کیا تو اللہ نے معاف کر دیا. امام فرماتے ہیں چھ مفہوم ہے اس کے اندر, دو حقیقت توبہ ہے, دو شرط قبولی توبہ ہے اور دو کمال توبہ ہے. دو کمال توبہ, جو حقیقت توبہ ہے اس کے بغیر توبہ کہیں نہیں جائے گی. توبہ ہے استغفر اللہ کہہ دینا توبہ نہیں. توبہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اولہا الندم علی ما مضى. پہلی چیز جو حقیقت توبہ میں شامل ہے, اس کے بغیر توبہ توبہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جو گزر چکا ہے اس پر شرمندگی پشیمانی, جو غیبت کر چکے اس پر شرمندگی ہو رہی, یہ کیا کر دیا میں نے. ہوتا ہے نا پشیمانی ہمیں ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ایک طرح بزنس کر لیا, کاروبار کر لیا, اس نے ہمیں دھوکھا دے دیا, بعد میں کہتے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا, اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کیوں نہیں کی, اتنا غلط قدم میں نے اٹھایا کیوں. شرمندگی کا احساس, ندامت کا احساس, پشیمانی کا احساس. اگر توبہ کرنا چاہ رہے ہو نادم ہو, پہلے پشیمان ہو کہ ہم نے غیبت کی, فلا کی غیبت کیوں کی, اتنا بڑا گناہ. تو معمولی گناہ تو پہلے عزم, یہ پتا تو چلے گناہ کی سنگینی کا تو پتا چلے کہ ہم نے کون سا گناہ انجام دیا ہے. غیبت کوئی معمولی گناہ ہے؟ لا یختب بعضکم بعضا, قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ فیتان فکرہتموہ. دیکھو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا ہے. کوئی تیار ہوتا ہے فکرہتموہ, کوئی انسان تیار ہوگا؟ ایک تو انسان کا گوشت کو کھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے, کوئی بھائی کا گوشت, مرا ہوا بھائی, مرا ہوا بھائی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, بجائے کہ اس کو دفن کرے اس کا گوشت بھی کھانے بیٹھ جائے. کتنی کراہیت آتی ہے. جتنا برا عمل یہ ہے اتنا ہی برا عمل غیبت ہے. غیبت کسی نے کیا تھا, اب توبہ کرنا چاہتے ہیں نا, استغفار کرنا چاہتے ہیں, اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے توبہ کا, پشیمانی, ندامت, شرمندگی. انسان کو اگر شرمندگی ہو جائے تو رات کی نیند اڑ جائے. سامنے کھانا رکھا رہے مگر کھانا کھایا نہ جائے اس سے. ہوتا ہے نا کہ ہمیں بڑا گھاٹا تو ہو جاتا ہے, کاروبار میں کھانا اچھا لگتا ہے, کسی سے بول چال اچھی لگتی, کیوں ہم نے اپنا انویسٹ کر دیا فلاں جگہ کے اوپر کہ اتنا بڑا گھاٹا ہمیں ہو گیا. ہم نے بھی تو اپنی زندگی کے سرمایہ کو انویسٹ کیا ہے, کاہے نے انویسٹ کیا؟ ابھی وقت میں. پہلا مرحلہ ہے الندم علی ما مضى, شرمندگی, پشیمانی. نماز کیوں چھوڑ دی, روزہ کیوں چھوڑ دیا, غیبت کیوں کر لی, تہمت کیوں کیا, فلا حرام کاروبار کیوں کیا, فلا حرام کی چیزوں کا سودا ہم نے کیوں کیا. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا پختہ ارادہ کہ اب ایسا نہیں, پتا کی غیبت کیا, پشیمان ہے, نادم ہے, شرمندہ ہے, ندامت کی آگ میں جل رہے ہیں, اس کے بعد اب آئندہ ایسا نہیں. العزم علی ترک العود ابدا, یہ ہے حقیقت توبہ. توبہ کر لیا ہم نے, توبہ ہو گئی, لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ توبہ قبول ہو جائے. وہ کون سی توبہ ہے جو اللہ نے کہا ہم قبول کریں گے, اس کا کیا کام ہے؟ اس کے بعد امام فرمانے دو چیزیں ہیں جو شرط قبولی توبہ ہے. خدا قبول تو کرے گا لیکن یہ دو شرطیں پوری کرنا ضروری ہے. وہ شرط کیا ہے؟ الثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حتى تلقى الله ام لس. جن مخلوقات خدا کا حق ضائع کیا ہے, جن کی غیبت کیا ہے ان کے پاس جا کر کے معافی مانگے, جن کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے, لاکھوں ڈالر کسی کا کھا گیا, اس کے بعد کہا اچھا واقعی اب شرمندہ ہے, اب آج کے بعد سے نہیں کھائیں, ہو گئی توبہ. فلاں کو تکلیف پہنچایا, فلاں کے اوپر تہمت لگایا, فلاں کو اذیت دی ہے,
उनके पास जाएं, उनका हक अदा करें। हक अदा किए बगैर तौबा कोई माना नहीं रखती है। छठे इमाम के जमाने का वाकया है, बाद लोग कहते हैं ऐसी तौबा करने जाएंगे हम तो जो है रोड पे आ जाएंगे, ऐसी तौबा करने जाएंगे हम तो रोड पे आ जाएंगे। हाँ, रोड ही पे आना, अगर जहन्नम में नहीं जाना है तो रोड पे आए। अगर जहन्नम में जाने का शौक नहीं है तो अगर रोड पे आ सकते हैं तो रोड पे आए, क्योंकि दूसरों का हक अगर पामाल किया है तौबा उसी वक्त है जब उनका हक अदा करते। छठे इमाम के पास जमाना इमाम का मंसूर जवानी की हुकूमत है। एक साहब थे जो इमाम के चाहने वाले भी थे और मंसूर जवानी की हुकूमत के कारिंदे भी थे। हमारे यहां इस्लाम में जालिम हुकूमतों का कारिंदा बनने की इजाजत नहीं है, चाहे बराह रात उस शोबे में न हो जो बराह रात लोगों पर जुल्म करता है। किसी भी शोबे में जालिम हुकूमतों के यहां काम करना जायज नहीं है हमारे। मगर दो सूरत हाल, एक सूरत हाल तो यह है कि हम वहां गए हैं उन्हें कमजोर बनाने के, या हम वहां गए हैं अपने भाइयों का दिफा करने के। अगर हम होंगे तो हमारे भाइयों पर जुल्म ना हो सकेगा, या अगर होगा भी तो उनके उसमें हम जो है वो कमी कर लेंगे। जैसे जो है मोमिन आले फिरौन का वाकया है, मोमिन आले फिरौन वजीर है फिरौन का, लेकिन अल्लाह का मोमिन है, मूसा का मोमिन है, लेकिन फिरौन की हुकूमत में शामिल है। शामिल काहे के लिए है कि मूसा पे जब आग आने लगेगी तो हम उनका दफा करेंगे, और किया उसने। इसलिए नहीं गया था कि हमें ओहदा मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, अच्छा पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा, इसके लिए नहीं गया था। गया था काहे के लिए, हिफाजत मूसा के लिए गया था। चुनांचे जब फिरौन की काबीना बैठी है मूसा को जो है सजा देने के लिए, सारी काबीना के सारे मेंबरान ने मिलकर के कहा मूसा को फांसी दे दी जाए। यहां पर मोमिन आले फिरौन आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा कि भाइयों देखो, मूसा जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी हैं, दो हाल से खाली नहीं है, या वो अपने दावे में सच्चे हैं या झूठे हैं, खुल के तो नहीं ना कह सकते हैं, तकिये का आलम है, छुपे हुए हैं, सच्चे हैं या झूठे। अगर मूसा अपने दावे में सच्चे हैं और हमने उन्हें कत्ल कर दिया तो अदाब खुदा के हकदार हो जाएंगे, और अगर मूसा अपने दावे में झूठे हैं, वाकई तो अल्लाह के नबी है नहीं, एक ढोंग रचा रखा है अल्लाह बिल्ला, अगर हमने उनको फांसी दे दी वो हीरो बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने उनको अपने हाथ में छोड़ दिया, झूठ ज्यादा दिन तक बाकी रह नहीं सकता, एक न एक दिन उनका बोल खुद बहुत भूल जाएगा और लोग अच्छा हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि उनको उनके हाथ में छोड़ दिया जाए। मोमिन आले फिरौन का मशवरा पूरी काबीना ने पसंद किया, मूसा की जान बच गई। अगर इस मकसद से इंसान जा रहा है, या जिस तरीके से अली इब्ने यकीन को इमाम ने दरबार अब्बासी में भेजा था, अली इब्ने यकीन किस लिए गए थे? अली इब्ने यकीन वजीर हुकूमत अब्बासी है, लेकिन वजारत के लिए नहीं गए हैं, ओहदे के लिए नहीं गए हैं, दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं गए हैं, रऊनत दिखाने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनके वाकयात से यही साबित होता है, गए हैं काहे के लिए? गए हैं वहां पर शियों का तहफ्फुज करने के लिए, शियों की हिफाजत करने के लिए, हुकूमत की चालों से इमाम को वापस कराने के लिए गए हैं। बताहिर इमाम के चाहने वाले जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, तकिये के आलम में है। पहला मंसूर जमानती का जमाना है, एक शख्स है जो इमाम का शिया भी है और मंसूर का कारिंदा भी है, लेकिन ये कारिंदा अली इब्ने यकीन जैसा नहीं है, ये कारिंदा मोमिन आले फिरौन जैसा नहीं है। ये अगर दरबार में गया है, हुकूमत में अगर शामिल हुआ है, अपना पेट भरने के लिए गया है, जो है मिशन लेकर के नहीं गया है। एक दिन इमाम के एक ऐसे चाहने वाले से इसकी मुलाकात हुई जो वाकई चाहने वाला,
اس نے کہا کہ عجیب ہے تم امام کے چاہنے والے ہو، ایسی حرکتیں کرتے ہو، آج تک تم کو امام کے پاس نہیں دیکھا، کم سے کم امام سے بھی آ کر کے مل تو لو، ملاقات تو کر لو، کیسے تم چاہنے والے ہو؟ ڈرتے بھی ایسے لوگ ہیں نا، اگر وہاں چلے جائیں گے تو وہاں کا کیا ہوگا؟ دل میں تو ہے، دل میں امام کی عظمت کے قائل ہیں، امام کی عظمتوں کا اعتراف ہے، امام کو اپنا امام مانتے ہیں، مولا کو مولا مانتے ہیں، مگر مولا ماننے کے باوجود بھی ہے وہاں پر، اور ڈرتے بھی یہاں آنے سے، پہلے اس نے اسلام کیا وہ آ گئے۔ اچھا یہ واقعہ منصور کے کارن دیتے، جیسا منصور ظالم واسف دوسروں کے مال کو لوٹنے والا، انہوں نے تو خوب لوٹ مار مچا رکھی تھی، خوب دولت جمع کر رکھی تھی، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، آئے امام کے پاس، امام نے آنے کے جب امام کے پاس آئے تو امام نے شکوا کیا کہا کہ تم ہی لوگوں کی وجہ سے یہ منصور حاکم ہے آج، تمہارے جیسے افراد کے حکومت سے تعاون ہی نے ہمیں خانہ نشی کیا ہے، اگر تم ایسے افراد نے منصور کی حمایت نہ کی ہوتی، منصور کی حکومت میں اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر تمہارا تعاون شامل نہ ہوتا، ایک اکیلا ظالم کر کیا لے گا؟ ظالم کو تو ظلم کا موقع اسی وقت ملتا ہے نا جب چار اس کا ساتھ دینے والے ہو جاتے ہیں، یا چار افراد خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اگر ظلم کو سہنے والے ظلم سہے نہیں، اگر ظالم کا ساتھ دینے والے ظالم کا ساتھ دے نہیں، تو ظالم اکیلا کر کیا سکتا ہے؟ ظالم کی طاقت تو ایسے بھی کمزور ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ بڑا طاقتور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے، تمہیں لوگوں کی وجہ سے ہم خانہ نشین کر دیے گئے۔ امام کے سرزنش سننے کے بعد کہنے لگا مولا میں توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ ان کا آئندہ تو نہیں جاؤ گے، اب تک جو لوٹ مار مچائی ہے، اب تک ہی تمہارے پاس دولت جمع ہے، یہ ساری دولت جن سے چھینا ہے انہیں واپس دو، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، جن سے چھینا ہے انہیں دولت واپس کرو، اور اگر انہیں نہیں پہچانتے ہو، نہیں جانتے ہو، صدقہ کرو ان کے طرف سے، مولا اگر سب بھیجیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے۔ کہ اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ پہلا واقعہ اس نے توبہ کی اور اپنی ساری دولت جن جن لوگوں سے چھینی تھی، جہاں جہاں پہ حاضر کیا تھا، جن لوگوں کو جانتا تھا ان تک پہنچایا، اور جنہیں نہیں جانتا تھا ساری دولت ان کی طرف سے غریبوں میں تقسیم کر دی، صدقہ کر دیا۔ امام نے کہا اب توبہ کرنا، استغفار ایسے نہیں ہو جاتا، سنا کی غیبت کی ہے، اب جائیں گے ان کے پاس تو البتہ جیسا جانے سے فتنا اور بڑھے گا، وہاں جانے کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر غیبت کیا تو ان کے پاس جانا ہی پڑے گا، ممکن ہے وہ ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، ہماری بے عزتی کر دے تو کر دے، کیا ہے تو بہرحال جو ہے آپ کو جو ہے بھگتنا تو پڑے گا ہی، ان کے پاس کہتی بار بات کر دیجیے، ان کا اتنے پیسے ہم لیں گے تو دیجیے، تو دیجیے، کیا کیوں تھا؟ اگر اتنے میں تیار ہو جاتے، یہی علی ابن یقین جن کا واقعہ بھی میں نے بیان کیا، علی ابن یقین کے اخبار میں چھیا آیا اپنا کوئی کام لے کے، کوئی جو ہے مشکل لے کے، کیونکہ علی ابن یقین کسی واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہی رہتے تھے، گئے ہی تھے اسی لیے، ایک دن اچانک کس موڈ میں تھے، ذہن کے اوپر کوئی بوجھ تھا، پریشان تھے، کیا تھے، جب ایک چھیا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہماری مدد کیجیے، تو غصے میں کہنے لگے جس کو دیکھو چلا آتا ہوتا ہے نا بابا کا، اب اس کو دیکھ میں کس کا کام کروں، تو شروع ہی سے اس نے بات کی، وہ روٹ کر کے چلا گیا، آ کر کے امام سے شکایت کی، امام سے آ کے کہا کہ آج علی ابن یقین نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، جب علی ابن یقین امام سے ملنے آئے، امام نے سرزنش کی کہ تم نے کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا، تمہیں تو بھیجا ہی گیا تھا اسی کام کے لیے، اگر تم کسی شیعہ مومن کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے تو تمہیں وہاں رہنے کا حق کیا حاصل ہے؟ علی ابن یقین نے شرمندگی کا اظہار کیا، توبہ کرنے لگے، کہا توبہ یوں ہوگی جاؤ اس کے گھر معافی مانگو، اس کے گھر علی ابن یقین وزیر ہیں، منسٹر ہیں، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں، وہ ایک معمولی انسان ہے، معمولی شخص ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، منصب نہیں، دولت نہیں، اس غریب کے گھر پہنچے علی ابن یقین، بجانے کے بعد کہتے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس نے کہا اچھا جاؤ معاف کیا، علی ابن یقین کہتے ایسے نہیں، ہم کو معافی مانتے شرم آتی ہے نا، ہم معافی مانتے ہوئے ذلت کا احساس کرتے ہیں، ہم بھلا ان کے آگے جھکیں گے؟ ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی، ہم نے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم نے ہم کا بڑا حق مان لیا، ٹھیک ہم نہیں کریں گے، اچھا بھی معاف کر دو، بعض اب لوگ معافی مانتے ہیں گویا گالی دے رہے ہیں، گویا پتھر مار رہے ہیں، اس انداز میں معاف
ہوتی ہے بات. الف یقین نے کہا نہیں ایسے نہیں, میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تو اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہو کہ اے الف یقین میں نے تمہیں معاف کر. یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ, کیونکہ اس طرح سے معافی مانگیں گے نا تو پھر گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر صرف استغفر اللہ والا ہے تو ہر روز توبہ اور ہر روز توبہ شکنی. تو تیسری شرط یہ ہے جس جس کا حق پامال کیا ہے جائیں اس سے معافی مانگیں. وہ شیچی کریں ہوتی ہے تو ہونے میں, یہ بس سوچے کہ ہماری ذلت ہو جائے گی. البتہ عزت ذلت خدا کیا یاد رکھیں, جو اپنے لیے عزت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں غلط طریقوں سے انہیں عزت نہیں ملتی. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں والرابع ان تعمل الى كل فريضه ضيعتها فتؤديها. شرط قبولیت توبہ میں دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے فرائض ہم پر معین کی ہیں مقرر کی, کچھ واجبات ہیں نا ہمارے لیے, کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے, کچھ چیزیں اللہ نے واجب قرار دی. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, حج ادا کرنا واجب ہے, بال بچوں کا خیال رکھنا واجب ہے, یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تعاون ہمدردی, یہ ساری چیزیں جو ہے واجبات میں شامل ہیں. اگر ہم نے ان واجبات کو ترک کیا ہے, نماز نہیں پڑھا ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, حج نہیں کیا ہے, آج استغفار کرنا چاہتے ہیں, استغفار صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے نماز سب نہیں ہو جاتی. جتنی نمازیں قضا ہیں انہیں پڑھیں. صاحب آج ہماری عمر 70 برس کی ہو گئی ہے, 15 برس سے بالغ ہوئے تھے, اب تک ہم نے ایک رکعت پڑھی ہی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے آئندہ پڑھ لیں گے, کسی نمازیں پڑھنی ہے آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے نماز کو پڑھنا شروع کیا, جتنی ہمارے اندر سکت رہی گئی تھی, جتنا ہمیں وقت ممکن, آج ہم نے توبہ کے اوپر مر گئے, آج ہم نے توبہ کیا, کل انتقال ہو گیا. ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ایک ہی دن کی نماز پڑھی تھی, ایک دن میں جتنی نمازیں پڑھ سکتے تھے نمازیں پڑھتے رہے, پڑھتے انتقال ہو گیا, ساری نمازیں باقی. اب کیا ہوگا؟ یہاں وہ مرحلہ ہے جہاں خدا کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان
اللہ,
جتنا تمہارے بس میں تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنا تمہارے بس میں تھا تم نے انجام دے دیا. جتنے روزے رکھ سکتے تھے اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی. یعنی آج میں فلاں جگہ پہ دعویٰ سے آج ہی رکھیں گے نہیں. اب جب اس کا توبہ کر لیا ہے مسلسل, جتنا بھی بس میں ہے, جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, جتنے روزے رکھ سکتے ہیں, حج کا موقع اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ جو ہے وصیت تو لکھ کر کے جائے کہ ہمارے اوپر حج باقی رہ گیا ہے. ان تعمد الى كل فريضه زياتها فتؤدي حقها. جن فرائض کو ترک کیا ہے ان فرائض کو انجام دیں, سب کہیں استغفر اللہ. وہ دو حقیقت توبہ, یہ دو آج تھوڑی سیکنڈ میں کس لمبی ہو جائے گی, معاف کیجیے گا, کیونکہ ہم نے گھنٹے کے اندر ہی ختم کی ہے, 5-10 منٹ ہمارے ہر دن کے بچے. والخامس, دو حقیقت توبہ, دو شرط قبولی توبہ. اب دو ہے کمال توبہ, دو کمال توبہ. البتہ اگر ہم جیسے افراد یہ چار چیزیں ہی کر لیں تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہے, لیکن کمال توبہ جو ہے مولا فرماتے ہیں کمال توبہ کیا ہے, واقعی جسے چھلکے کہ ہم نے توبہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصبغ فتذيبه بالاهوان حتى يلصق الجلد بالعظم. ہر وقت ہمارے بدن کے اندر چھوٹ چھوٹ تو ہوتی رہتی ہے, کچھ سیل یہ جو ہے مر جاتے ہیں, کچھ نئے سیل بنتے ہیں. وہ گوشت جو ہمارے بدن میں گناہ کے زمانے میں اگا ہے, اب ہر ایک یہ جو ہے گناہ کا زمانہ الگ الگ ہے. کسی کا گناہ کا زمانہ چند لمحوں کا ہے, کسی کا گناہ کا زمانہ چند برسوں کا ہے. وہ گوشت جو گناہوں کے زمانے میں بدن پہ اگا ہے, اسے گناہوں کے غم و اندوہ کے ذریعے وہ زندگی جو ہمیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرنی چاہیے, ہائے افسوس وہ زندگی ہم نے گناہوں میں صرف کر دی.
اتنا قلب کو گناہ ہوگا. جب شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی تو قلب میں تو ہوگا. جس زمانے میں ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے تھے، اس زمانے میں ہم نے اپنی زندگی کو اس کی گناہوں میں صرف کر دیا. اتنا قلب ہو، اتنا صدمہ ہو گناہوں کے انجام دینے کا کہ وہ گوشت پگھل جائے اور کھال ہڈی سے چپک جائے. تو ممکن ہے بھلا؟ یہ ہمارے بس میں ہے؟ ہاں بس میں ہے. واقعاً اگر صدمہ ہو جائے اس بات کا، واقعاً اگر ہمیں احساس ہو جائے اللہ نے زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ہمیں دیا تھا، ہم نے اسے کہاں صرف کر دیا؟ ہم نے جتنا لمحات غیبت میں صرف کیے، جھوٹ بولنے میں صرف کیے ہیں، اسی وقت وہی لمحات کسی مظلوم کی حمایت میں ہم صرف کر سکتے تھے. اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا خسارا، صدمے سے انسان کا گوشت پگھل جائے. کیا نہیں دیتا ہے اس ماں کو؟ تندرست ماں، تنومند ماں، جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اسی ماں کو ایک مہینے کے بعد دیکھے سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے. کہاں چلا گیا یہ سارا گوشت؟ یہ بدن کہاں گیا؟ غم و اندوہ نے کھلا دیا اسے. اب بتائیے شرطیں کہاں لے تو بات ہے. واقعی انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے، اس بات کا احساس اگر ہو جائے. امام فرماتے ہیں ثم ينشا بينهما لحم جديد، پھر اس کے بعد اطاعت کے عالم میں نیا گوشت. اور چھٹی اور آخری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے ان تذيق الجسم الم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية. انسان جب گناہ کرتا ہے جسم کو جو بہت مزہ آتا ہے نا، اطاعت میں جسم کو تکلیف ہوتی، کوئی شک و شبہ نہیں. ابھی آپ یہاں سے جائیں 12 بجے سوئے، پھر دوبارہ 4 بجے جو ہے نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے، 4 بجے اٹھنا آسان کام تو نہیں نہ ہوتا، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اگر سوتے رہیں گے صبح کی نماز کے لیے پڑھی، کتنا مزہ آتا ہے جسم کو. البتہ روح انہیں منہ تو بے چین رہتی ہے، روح بے چین رہتی ہے، جسم کو مزہ ملتا ہے. جب حرام کھاتے ہیں کتنا مزہ جسم کو آتا ہے، مفت کھانا مل گیا، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جتنا جسم کو گناہوں کی شیرینی سے آشنا کرایا ہے، اب اسے اطاعت کے درد اور رنج سے آشنا کرو. کل صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، آج اس کو نماز عشاء کے لیے اٹھو. کل واجب روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آج یہ جو ہے مستحب روزہ رکھ کر کے روزے سے جو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اسے آشنا کراؤ. ثم تقول استغفر الله ربي و 6 مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب کہو استغفر اللہ ربی و اتوب. ایک صلوات پڑھنے کے بعد یہ ہے توبہ، توب الى اللہ توبۃ نصوحا. اے صاحبان ایمان، توبہ نصوحا کرو، نہ کہ صرف استغفر اللہ زبان سے کہہ دینا. توبہ نصوحا یہ ہے جسے مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ استغفار درجۃ للیین. واقعی اگر کوئی انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. چاہے کتنے ہی بڑا گناہ ہو گیا ہو، کیسا ہی گناہ انسان سے سرور ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ دروازہ کھولا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنا حساب کرے، حساب کر کے دیکھے، اگر نیکی ہے تو اضافہ کرے، اگر برائی ہے تو استغفار کرے. لِأَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اسے رسوا نہ ہونا. اگر دنیا میں حساب نہ کیا، اگر دنیا میں اپنے نام اعمال پہ نگاہ نہ ڈالی، اگر نیکیوں میں اضافہ نہ کیا، اگر گناہوں سے توبہ نہ کیا، اگر گناہوں سے استغفار نہ کیا، تو قیامت کے دن رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں. عزیزوں، ہم جن کے چاہنے والے ہیں، ہم جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے نہ ہوتے تو یہاں آتے کاہے کے؟ چاہنے والے نہ ہوتے تو یہاں آتے کاہے کے لیے؟ اگر ہم نے اتنی زحمت کی ہے کہ ہم یہاں تک چل کے آ گئے تاکہ ان کا ذکر سنیں، ان کا تذکرہ سنیں، تو آنسو ان پہ بہائیں، انہوں نے ہمارے لیے کتنا کیا. اور کیوں کیا تھا؟ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانے کے لیے ہی تو حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. مدینہ کیوں چھوڑا تھا حسین نے؟ آئے کے لیے چھوڑا تھا، لطلب اصلاح فی امت جدینہ، حسین ابن علی نے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا. حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. ماں کی لہج کو چھوڑنا ہے, بھائی کی تربت کو چھوڑنا ہے, نانا کے مزار کو چھوڑنا ہے حسین کو. مدینہ کوئی معمولی شہر تھوڑی ہے حسین کے لیے. سارے کنبے کو حسین نے قربان کر دیا کاہے کے لیے. صرف حسین نے قربانی نہیں دی, حسین کے گھر کے بچے بچے کس کس کی قربانی کو بیان کروں؟ اگر علی اکبر نے قربانی دی تو علی اصغر کے پیچھے نہیں رہی. اگر زینب نے اپنے بازوؤں پہ رسن بندھوائی تو سکینہ بھی تو پیچھے نہیں ہے. تو کاہے کے لیے تھا؟ صرف اور صرف ایک مقصد. سکینہ نے کبھی گفت کیا, پیاسی رہی سکینہ, اوف کیا کہ بابا بیعت کر لیجیے. حسین اگر بیعت کر لیتے تو آج ہمارے لیے اسلام کا راستہ کھلا نہ رہتا, آج ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. سکینہ پیاسی رہی لیکن شکوا نہیں کیا. باپ کے سینے سے محروم ہو گئی سکینہ. کتنی محبت تھی حسین سے سکینہ, اور سکینہ کو حسین سے کتنی محبت. باپ سے بچھڑنا سکینہ کے لیے کوئی آسان کام تھا؟ جتنے مظالم حسین کے بعد حسین کے کنبے پر ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ظلم سکینہ پر. سب سے زیادہ ظلم سکینہ. ایک تو سکینہ کے لیے باپ کا جو ہے بچھڑ جانا خود ہی سب سے بڑی مصیبت تھی. عزیزو, جس وقت قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا تھا, روایتوں میں ملتا ہے کہ تفشم آگے بڑھتا ہے اور آگے پوچھتا ہے, میں نے سنا ہے کہ حسین کی بیٹی ایک سکینہ تھی جس سے حسین کو بہت پیار تھا, اپنے سینے پہ سلاتے تھے, کون ہے وہ بچی؟ کسی نے کہا کہ وہ جو کتی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے وہی سکینہ ہے. اے عزیزو, شاید کسی کا تصور یہ ہو کہ یزید شمر یہ چاہتا ہے کہ سکینہ پر بڑی مصیبتیں پڑ چکی ہیں, حسین کی بڑی چہیتی بیٹی ہے نا, اب ذرا اس کی مصیبتیں کچھ کم کر دی جائیں. عزیزو, مگر شمر دفعہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس نے سکینہ کے ننگی سی تلائی کو پکڑ کر کے پھوپھی کے آغوش سے کھینچا. کہتا ہے سب اور بچے تو ماؤں کی آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. اے عزیزو, ایک دفعہ شمر نے رسی منگائی, رسی منگائی اور یتیم حسین کو اس نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھنا شروع کیا. سکینہ تڑپنے لگی, اے بھیا سچا, بھیا سچا, میرے سکینہ کی جان. اے عزیزو, سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھ کے اونٹ کو دوڑایا گیا. جیسے جیسے اونٹ دوڑتا تھا بچی کا سینہ چھلنے لگا, اونٹ کے دم باہر جانے ہو گئے, سکینہ کی فریاد بلند, اے بھیا سچا. اشرکم اللہ, مصیبتیں سکینہ پہ پڑی ہے, قدم قدم پہ قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں. ایک مقام کے اوپر قافلہ رکتا ہے, شمر نے اپنے لوگوں کو سائے میں رکھا ہے, اہل بیت کو جلتی ہوئی دھوپ میں کوئی سائے میسر نہیں ہے, شدید گرمی پڑ رہی ہے, لشکر پیاسا ہے. شمر نے اپنے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. ایک دفعہ سکینہ نے زینب کو دیکھا, وہ بھی اما کا اجازت ہے, میں بھی جا کر کے پانی. زینب کے دل میں نہیں جائے گا کہ سکینہ کو بھائی کے کھاتے کے پاس دے دے, مگر روکے تو کس کے سہارے روکے؟ ارے ابو عباس بھی تو موجود نہیں. وہ بھی نے جب اجازت دے دی, سکینہ خالی کوزہ لے کر کے شمر کے پاس آتی ہے. اے شمر, تھوڑا سا پانی ہے, میں بھی دے دے. شمر نے کوئی جواب نہ دیا, اپنوں کو پانی پلاتا رہا. سکینہ نے سوچا کہ اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہمیں بھی دے گا.
شام کے تہخانے میں پہنچ گئی. امام سجاد فرماتے ہیں,
اس کے کھانے میں سکینہ ہمیں جب بھی اما سے پوچھتی ہے بھی اما آخر آپ سے وطن کب جائیں گے جب کبھی پرندوں کو آسمان پہ اڑتا دیکھتی تھی بھی اما یہ پرندے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں کہ شام کا وقت ہوتا تھا ایک ہی بھی اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں اے بھی اما ارے پرندے تو اپنے وطن کو چلے جائے ہمیں جانا کب نصیب ہوگا حسین کی لاڈلی تہذیب شام میں کبھی بابا کو یاد کرتی ہے اپنے اوپر ہونے والے جو ہے مظالم کو برداشت کرتی ہے ایک دن سکینہ سو رہی تھی خواب میں کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں بابا آئے ہیں بس خواب دیکھنا تھا فوراً جاگی جاگنے کے بعد سکینہ کہتی ہے وہ کہ اما ارے میرے بابا کہاں ہے میرے بابا ابھی ابھی تو یہاں تھے میرے نام سو جاؤ ارے بابا کہاں بابا تو کربلا میں شہید ہو چکے ہیں مگر 3 سال کی بچی جو ہے نا ماننے کو تیار نہیں بابا بابا کر کے تڑپ رہی ہے آنکھوں سے آنسو بلند ہیں آواز بلند ہو رہی ہے ہائے میرا بابا کہاں ہے ارے سکینہ کے آنسو بیویوں سے بھی برداشت نہ ہو سکے بیویوں کے درمیان میں کوہرام رفع ہو گیا یہ آواز یزید کے محل میں پہنچی یزید نے پوچھا یہ بیویوں کے رونے کا سبب کیا ہے یہ کاہے کا ماتم ہو رہا ہے کہ اچانک آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں یزید کو بتایا گیا ارے بھائی حسین کے سینے پر سونے والی رکھی اس نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اپنے بابا کو طلب کر رہی ہے یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر بھیج دیا جاؤ جاؤ اسے دکھا دو یزید جب پہلے شام میں سر آیا ہے ایک جو ہے سینی میں سر رکھا ہوا اوپر جو ہے بنا پڑا ہوا جب لا کے سکینہ کے سامنے رکھا گیا سکینہ نے کہا یہ کیا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے تو بابا چاہیے ارے کہا کہ تمہارے بابا اسی میں ہے اب جو بنا پھٹا سکینہ نے جب حسین کے سر کو دیکھا ایک دفعہ یتیمہ نے ارے اپنا سر با اپنا چہرہ باپ کے چہرے پر رکھا یا یتیمہ کی پرورش کون کرے گا ارے سکینہ باپ کے سر سے لپٹی ہوئی بہن کرتی رہی بہن کرتے کرتے اچانک سکینہ کی آواز رک گئی لوگوں نے سمجھا شاید بچی سو گئی ہے زینب آگے بڑھی پڑھ کے جو سکینہ کے بازو کو ہلایا ارے زینب نے کیا دیکھا سکینہ کی روح پرواز کر گئی ہے آئے باب زین اللہ بزیر کی مجبوری
ہمارا دامن ہمیشہ محبت اہل بیت سے مالا مال
پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کے ہمارے وید کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکے. والے کا واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت, جو مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. والے کا واسطہ ہے محمد والے محمد کا. مسلمان دنیا کے جس خطے میں ہیں, جہاں کہیں پہ ہیں, انہیں اپنے حفظ و امان میں, ان کے دشمنوں کو بھی اس کو نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہوں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اخوانه.